وصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير. محترم حضرات اور معزز خواتین، اس مبارک موقع پر جس کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں، مناسب معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ ذکر خیر ہو جائے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مومن کے دل میں موجود ہیں، آپ کے بغیر ایمان نہیں ہو سکتا، آپ کے بغیر مومن نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے. آپ کے احسانات اس قدر ہیں پوری امت کے اوپر کہ ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا. اللہ تعالیٰ کے احسانات تو سب سے زیادہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. پیدائش سے پہلے سے اس کے احسانات بندے پر نازل ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور موت تک وہ جاری رہتے ہیں. یہ احسانات اللہ تعالیٰ کے موت کے بعد بھی ایمان والوں کو حاصل ہوتے رہیں گے، اور سب سے زیادہ انعام باری تعالیٰ کا وہ حشر میں معلوم ہوگا جب ایمان والوں کو وہ جنت میں بھیج دیں گے. اس وقت معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر انعامات ایک بندے عاجز پر کیے. اللہ تعالیٰ کے انعامات اور احسانات کے بعد سب سے زیادہ احسانات ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ احسانات آپ کے پوری امت پر ہیں، چاہے وہ کسی بھی زمانے میں ہو اور کسی جگہ رہنے والی ہو، بشرطے کہ وہ مومن ہو. تو پوری امت پر احسانات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں اور بہت زیادہ ہیں، شمار کرنا چاہیں تو شمار کر نہیں سکتے. یہ احسانات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قدر ہیں کہ جو قرآن کریم کے اندر بھی موجود ہیں. ایک ایک لفظ میں، قرآن کریم کے ایک ایک لفظ میں آپ کے احسانات کو بیان فرمایا گیا ہے. چنانچہ ایک احسان قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ آپ کا نام حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام ہے اور اس قدر امت سے آپ کو تعلق ہے کہ اگر امت کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں، اور امت کے لیے امت کے ہر فرد کے لیے آپ اس کو خیر پہنچانے کے حریص ہیں. ساتھ ہی ساتھ رؤوف الرحیم، بڑے مہربان ہیں اور بڑے رحم کرنے والے ہیں. سب سے بڑا مہربان تو اللہ رب العزت ہے، اس کے بعد مہربانیاں ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مومن کے دل میں موجود ہیں، آپ کی محبت ہر مومن کے قلب میں ہے، کم یا زیادہ بہرحال ہے. اس لیے آپ کا ذکر خیر اگر کچھ ہو جائے تو انشاءاللہ ہمارے لیے اور اس مجلس کے لیے باعث سعادت اور باعث برکت ہوگا. آپ کی پوری زندگی جس کو سیرت طیبہ کہتے ہیں، کھلی کتاب کی طرح ہے. وقت پیدائش ہی نہیں بلکہ اس سے بہت پہلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امہات اور جدات یعنی ننیہال کی طرف سے بھی اور ددھیال کی طرف سے بھی ایسا ذکر ان کا آیا ہے حدیثوں کے اندر اور قرآن کریم کے اندر کہ کسی بھی نبی کا اور کسی بھی بشر کا نہیں آیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے اور اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد اور خصوصاً آپ کی نبوت ملنے کے بعد ایسی پوری کھلی کتاب کی طرح ہے سوانح آپ کی سیرت طیبہ کہ جس کا جب دل چاہے اور جہاں دل چاہے دیکھ. آپ کا مثل تو کوئی ہے ہی نہیں, مخلوق میں پوری مخلوق میں آپ کے برابر کوئی نہیں, آپ سے نیچے ہے تمام مخلوق اور بہت نیچے ہے, حتیٰ کہ حضرات انبیاء کرام بھی آپ کی برابری نہیں کرتے. وہی منصب ان انبیاء کرام کا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, لیکن انبیاء کرام آپ سے نیچے درجے میں. تو تمام مخلوق تو آپ سے اور زیادہ نیچے درجے میں ہوگی. تو سیرت طیبہ اول سے لے کر آخر تک پوری کی پوری موجود ہے, کتابوں میں لکھی ہوئی ہے, بیانوں میں ان کو اس کو ذکر کیا جاتا ہے. اگر سیرت طیبہ کو کوئی شخص بیان کرنا شروع کر دے اول سے آخر تک, اس کی عمر گزر جائے گی لیکن سیرت کا بیان ختم نہیں ہوگا. ایسی ہے آپ کی سیرت طیبہ, بس اس کے اندر یہ کرتے ہیں کہ کچھ تھوڑے تھوڑے سے حالات بیان کر دیے جاتے ہیں, آپ کا ذکر خیر کر دیا جاتا ہے کسی خاص چیز کو لے کر, اور اس سے جو ہمیں عبرتیں حاصل ہوتی ہیں ان کو بیان کیا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ صرف سننے کے لیے یا صرف پڑھنے کے لیے نہیں, بلکہ اس کا اصل مقصود ہے ایمان والوں کو آپ کے طریقے پر, آپ کی سیرت پر اور آپ کی سنت پر عمل کرنا, یہ مقصود ہے. سننے سے کچھ نہیں ہوگا, بس تھوڑی دیر کے لیے ثواب مل جائے گا, دل خوش ہو جائے گا. پڑھنے سے کچھ حاصل نہ ہوگا, بس کچھ معلومات میں اضافہ ہو جائے گا, لیکن جو اصلی مقصود ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی پیروی کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی کوشش کریں, چاہے وہ مرد ہوں یا خواتین. یہ مقصود اصلی ہے سیرت طیبہ کا. میں بھی اسی لیے یہاں حاضر ہوا کہ اس سعادت کے اندر میں بھی شریک ہو جاؤں گا, اور بہت ممکن ہے کہ ہم میں سے کسی کے دل میں وہ باتیں اتر جائیں جو میں انشاءاللہ بیان کرنے والا ہوں, تو اس میں ان کے لیے بھی خیر ہوگی, سعادت ہوگی, اور میرے لیے بھی خیر اور سعادت ہوگی. آپ کی سیرت طیبہ میں سے میں آج بہت تھوڑا سا حصہ جو معراج شریف کا ہے, اور وہ بھی پورا نہیں بلکہ اس کا ابتدائی حصہ, آپ کے سامنے عرض کروں گا. پورا حصہ عرض کرنے کے لیے تو بہت وقت چاہیے, ابتدائی حصہ جو ہے صرف اسی کو عرض کروں گا, اور اس میں بھی وہ باتیں جو اس سیرت کے اندر آئی ہیں اور جن کا آپ نے مشاہدہ کیا ہے ان کو ذکر کروں گا, محض اس لیے کہ اللہ تعالی ہمیں آپ کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا شریف کا واقعہ تقریباً ہر مومن اور ہر مومنہ کچھ نہ کچھ جانتا ہے اور جاننا چاہیے, اس لیے کہ یہ اتنا بڑا اعزاز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ تمام مخلوقات میں اول سے آخر تک کسی کو عطا نہیں کیا گیا, اتنا بڑا اعزاز. اور یہیں سے آپ کی فضیلت معلوم ہوتی ہے اور آپ کی بزرگی معلوم ہوتی ہے. یہ اعزاز فرشتوں کو بھی نہیں ملا, یہ اعزاز ان فرشتوں کو بھی نہیں ملا کہ جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے احکام کو اوپر سے نیچے لاتے رہتے ہیں، ان کو بھی نہیں ملا. یہ اعزاز ملا ہے، یہ اعزاز کسی نبی کو نہیں ملا، یہ اعزاز ملا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، جو معراج شریف کا اعزاز ہے. یہ اعزاز ملا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اور اس کے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، لیکن اس کے کچھ اسباب بھی ہیں جن کو میں اس وقت بیان نہیں کر سکتا. بہرحال جب اس اعزاز کی ابتدا ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اپنی بارگاہ مقدس میں بلانا چاہا اور بلا کر وہاں آپ کو نوازنا چاہا، تو اس کی ابتدا اس طریقے سے ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک رشتہ دار کے مکان میں آرام فرما رہے تھے، رات کا وقت تھا اور کچھ نیم خوابی کی سی حالت تھی، غنودگی کی سی حالت تھی. آپ کو نبوت ملے ہوئے 10 سال سے کچھ زیادہ ہو گئے تھے جب یہ اعزاز ملا ہے. بخاری شریف کی حدیث میں آیا ہے کہ آپ اسی حال میں تھے، نیم خوابی کی حالت میں، کچھ جاگتے کچھ سوتے ہوئے تھے کہ ایک دم اس مکان کی چھت پھٹ گئی اور اس میں سے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نیچے اترے. آپ ان کے ساتھ فرشتوں کی ایک جماعت بھی تھی. آپ کو یہاں سے اٹھایا اور فرمایا کہ چلو حتیم میں چلو، حتیم اس میں کعبہ مکرمہ کے برابر میں جو جگہ ہے، کہ حتیم میں چلو. ان کے نیچے نازل ہونے کے بعد چھت برابر ہو گئی اور گویا اللہ تعالیٰ نے شروع سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ فرما دیا کہ آپ بھی اسی طریقے سے آسمانوں کے دروازوں کو عبور کرتے ہوئے بارگاہ مقدس تک پہنچیں گے. یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اس کے لیے بالکل مشکل نہیں ہے کہ چھت کو پھاڑ کر کسی مخلوق کو بھیج دے پھر چھت کو برابر کر دے. اس کے لیے بہت آسان ہے کہ اپنے کسی بندے کو آسمانوں کے دروازوں سے آسمانوں پر بلا لے. تو شروع سے ہی اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرما دیا کہ اس طریقے سے ہوگا، لہذا آپ تیار ہو جائیے. وہاں پر لائے، آپ وہاں پر تھوڑی دیر لیٹے رہے تو پھر فرشتے آئے اور وہ آپ کو اٹھا کر بیر زمزم کے کنویں پر لے گئے. یہ رات میں ہو رہا ہے سب کچھ، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایسا ہو رہا ہے کہ کسی کو اس کی خبر تک نہیں ہو رہی. یہ تمام قصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا ہے، جیسا کہ بخاری شریف اور تمام کتب حدیث کے اندر ہی آیا ہے. وہاں آپ کو لٹا دیا گیا زمین پر، ان فرشتوں نے آپ کے سینے مبارک کو چاک کیا اور چاک کرنے کے بعد آپ کے قلب مبارک کو نکالا، اس قلب مبارک میں چیرا لگایا، شگاف کیا، آپریشن کیا، اور اس میں سے ایک کالا قسم کا کالا دھسیا دھبا سا تھا ایک، اس کو نکال کے پھینک دیا. پھر قلب مبارک کو نور سے بھر دیا، حکمت سے بھر دیا اور ایمان سے بھر دیا. اپنے مقام پر رکھ کر قلب سی دیا، اور اسی طریقے سے وہ شگاف جو کیا تھا سینے پر، جو پیٹ تک گیا تھا، اس کو بھی سی دیا. آج کی رات تو چونکہ عجائبات کی رات تھی، معراج کی رات تو ایسی ہی کرامتوں کی رات تھی. اس زخم کو سی دیا جو سینے پر تھا اور وہ فوراً مندمل ہو گیا، نہ کوئی تکلیف نہ کسی قسم کی کوئی اذیت. یہ سب من جانب اللہ ہو رہا ہے، اور اس انداز میں ہو رہا ہے کہ عقل انسانی اس کا تصور کرتے ہوئے گھبراتی کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے. ابھی ابھی ہمارے ایک معزز میزبان نے بات کہی, بڑی اچھی بات کہی. اس بات کو میں نے اسی جمعے کو بیان کیا تھا بیت المکرم میں. انہوں نے یہ بات کہی کہ عقل تو ہر ایک کے پاس ہے, جو بھی مخلوق ہے چاہے وہ انسان ہو یا جانور, سمندر کی مخلوق ہو یا خوشی کی, پرندے ہوں یا درندے یا چرندے, سب کو اللہ نے عقل دی. اس عقل کا مظاہرہ ایسے ہوتا ہے کہ کوئی جانور ایسی چیز کی طرف نہیں جاتا جس سے اسے نقصان پہنچے, بلکہ ایسی چیز سے بھاگتا ہے. چھوٹا بچہ ایسی چیز سے, آگ ہے مثلا اس کو لے جائیے قریب تو اپنا بدن ہٹا لے گا, اتنی عقل اس کو بھی. جانوروں کو عقل اللہ نے دی ہے, لیکن اتنی عقل دی ہے جو ان کے مناسب ہے. آپ نے کسی بھی جانور کو کوئی زہریلی چیز کھاتے ہوئے نہیں دیکھا ہو, وہ سونگ کر پتہ لگا لیتے ہیں اور اسے چھوڑ دیتے ہیں. کوئی غلطی سے کھا لے تو وہ مر جاتا ہے, لیکن عام طور پر نہیں دیکھا ہو. بندر کو خصوصیت سے عقل ذرا جانوروں میں زیادہ ہے. بندر کی عقل کا اندازہ اس سے لگائیے کہ جب بھی وہ کوئی چیز کھاتا ہے دیکھ لیں آپ, پہلے اسے سونگتا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے یہ عقل عطا فرمائی ہے کون سی چیز میں زہر ہے کون سی چیز میں زہر نہیں. ہندوستان میں تو بڑے بندر ہوتے ہیں اور وہاں پر بندروں ہی کا راج ہے. وہاں کے واقعات آپ نے نہیں سنے ہوں گے, میں نے تو دیکھے. گھر گھر پھرتے ہیں, کودتے ہوئے گھر گھر پھرتے ہیں, مار سکتے ہیں, اس لیے کہ وہ تو ان کا دیوتا ہے, ان بندروں کا دیوتا بندر ہے. تو وہاں پر میں نے دیکھا اور میں نے بزرگوں سے بھی سنا کہ ایک جگہ بندر بڑی کثرت سے تھے, بڑا نقصان پہنچاتے تھے. وہاں کے گھر لوگوں نے یہ طے کیا کہ روٹی میں زہر بھر کر اچھی طرح اسے پکا کے گھی بھی لگا کے چھت کے اوپر رکھ دیا جائے, کھائیں گے تو مر جائیں گے. یہ ہوتا ہے, ذرا عام جانوروں سے زیادہ عقل مند جانور ہوتا ہے. چنانچہ ایسی روٹیوں کا ڈھیر رکھ دیا گیا چھت کے اوپر, چاروں طرف بند ہے لیکن وہ قریب نہیں آتے, جبکہ ایک ایک ٹکڑا اٹھا کر وہ بھاگتے ہیں اور کھا لیتے ہیں. یہاں ایک ڈھیر لگا ہوا ہے, روٹیوں کا قریب نہیں آتا. سیانوں نے اس کی وجہ یہ بتائی کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اتنا ڈھیر روٹیوں کا ہماری ضیافت کے لیے رکھ دیا گیا اور ضرور کوئی بات ہو, اس لیے وہ قریب نہیں آیا. چاروں طرف بیٹھے رہے دائرہ بنائے ہوئے, لیکن کوئی قریب نہیں آیا. اچانک ایک بڈھا بندر آیا جو ان کا سردار تھا. اس نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا, روٹی کے پاس پہنچا, اسے اٹھایا, اٹھا کر سونگا, سونگ کر اس نے رکھ دیا. بندروں کو اشارہ کیا, سب چلے گئے. زہر تھا اس میں. اتنی عقل اللہ نے بندر کو بھی دی کہ وہ ایسی چیزوں کو پہچان لیتا ہے. عقل انسان کو بھی دی, لیکن انسان کی عقل میں ایک اور چیز رکھ دی جس کو ہمارے معزز میزبان نے تعبیر کیا ہے شعور سے, کہ انسان کو عقل کے ساتھ ساتھ اللہ نے شعور اور سمجھ بھی دی. یہ سمجھ جانوروں کے لیے نہیں. اس سمجھ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ماضی کے تجربات سے مستقبل کے اندازے لگا لے, یہ شعور کہلاتا ہے. اسی طریقے سے جب وہ کوئی کام کرنے لگے تو اس پہلے یہ سمجھ لے کہ اس کام کا نتیجہ کیا ہوگا, اسے شعور کہتے ہیں. جانور یہ نہیں سمجھتا. تو انسان کو ان کے فرمان کے مطابق, اور صحیح فرمان ہے, شعور بھی عطا فرمایا. تو یہ عقل انسانی کوئی خاص چیز نہیں بلکہ اس کو شعور ملا ہے. قرآن کریم میں شعور کا بکثرت ذکر آیا ہے, کافروں کے اور منافقوں کے سلسلے میں آیا ہے. ولیکن لا یشعرون, عقل مند تھے، وہ انسان تھے، لیکن ان سے جو نفی کی گئی وہ شعور کی گئی، تو ان کو شعور نہیں، جا بجا ان کے لیے یہ لفظ آیا ہے قرآن کریم میں ولیکن لا یشعرون، لیکن وہ جانتے، وہ سمجھتے نہیں، عقل سے کام لیتے ہیں لیکن اس سے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اس سے کام نہیں لیتے. تو بہرحال میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ عقل انسانی ہے کیا؟ وہ تو ان چیزوں کو، ان چیزوں کا انکار کرے گی، لیکن یہ رات چونکہ عجائبات کی رات تھی، اللہ تعالیٰ کے اکرام کی اور اس کے اعزاز کی رات تھی، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کرامتوں کی رات تھی، اس لیے ایسے محیر العقول واقعات سامنے آئے اور شروع سے سامنے آ گئے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو بھی چاک کیا گیا. لیکن جیسے دنیا میں آج ہم دیکھتے ہیں کہ اتنا بڑا آپریشن کسی پہلوان کا بھی ہو جائے تو وہ اس کا جانور ہونا مشکل ہوگا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ بھی نہ ہو، یہ صرف اللہ کی قدرت میں بات ہے. بہرحال جب اس کام سے فارغ ہو گئے تو حدیث بخاری کے اندر آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک سواری لائی گئی، اس سواری کا نام حدیث بخاری میں براق آیا ہے، براق، اور اس کی کیفیت یہ آئی کہ وہ گدھے سے کچھ بڑا اور خچر سے کچھ چھوٹا جانور تھا سواری، لیکن یہ جانور دنیا کے جانوروں کی طرح نہ تھا، یہ اڑنے والا تیز رفتار جانور تھا، اور ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی فرشتے کو آپ کی سواری کے لیے منتخب فرمایا، اور اس زمانے کی جو سواری سب سے عمدہ تھی اس صورت میں پیش کر کے سوار ہونے کا حکم دے دیا، ورنہ اس دنیا کے جانوروں کے اندر یہ بات نہیں. براق کے اندر، براق کا یہ وصف بیان کیا گیا ہے حدیث بخاری میں کہ جہاں اس کی نظر پہنچتی تھی وہاں اس کا قدم پہنچتا تھا. میرے اپنے لفظوں میں یوں سمجھے کہ پلک جھپکنے میں وہ اس مقام پر پہنچتا تھا جہاں اس کی نظر پہنچتی تھی. اب بتائیے کہ جانور کی نظر ویسے ہی تیز ہوتی، اور یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک مخصوص سواری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھیجی تھی، سفر بھی نہایت طویل تھا، اتنا دور دراز کا سفر کہ آج کا انسان جو دعوے کرتا ہے بہت زیادہ ترقی کے اور اوپر پہنچ جانے کے، وہ اس کی گرد کو بھی نہیں پہنچا، اس کے آلات بھی اس کے گرد نہیں، اس کے گرد کو نہیں پہنچے. آپ کا اتنا طویل اور اتنا لمبا سفر تھا، لہذا سواری بھی ایسی ہونا چاہیے تھی کہ جو اس قدر تیز رفتار ہو کہ انسان کی عقل میں نہ آ سکے کہ وہ کیسی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر سوار کیا گیا. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے ہم رکاب ہوئے. اب سفر شروع ہوا یہ مسجد حرام سے، جسے آپ جانتے ہیں کعبہ مکرمہ کی ارد گرد بنی ہوئی، اس زمانے میں چھوٹی تھی، اس مسجد حرام سے یہ سفر شروع ہوا. یہاں سے لے کر بیت المقدس تک کا جو سفر ہے، جس کا ذکر قرآن کریم کی اس آیت میں ہے جو میں نے بیان کی، جو پڑھی تھی، کہ سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، بڑی پاک ذات ہے وہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی پاک ذات ہے بہت بلند و بالا، کہ جو رات کے ایک حصے میں لے گیا اپنے بندے کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، رات کے ذرا سے حصے میں، لیلا، پوری رات نہیں لگی اس سفر میں، بلکہ رات کا کچھ حصہ خرچ ہوا تھا. وہی میں نے عرض کیا، اسے پیش نظر رکھیں کہ یہ عجائبات کی رات ہے. اس لیے کسی کو اس پر شک و شبہ نہ ہونا چاہیے اور اپنے اوپر قیاس نہ کرنا چاہیے. ہم تو گندے غلیظ ہیں, آپ کی ذات پاک بالکل پاک و صاف تھی, پاکیزہ تھی, مخلوق میں اتنی پاکیزہ ذات کسی کی نہیں, ہماری کیا حیثیت ہے؟ اس لیے اپنے اوپر قیاس نہ کریں بلکہ اس شعور سے کام لیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور ہمیں عطا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے سب کچھ بالکل آسان, کوئی ذرا سا اشکال اس کے اندر نہیں. بہرحال اب یہ سفر شروع ہوتا ہے, لیکن یہ سفر جو مسجد حرام سے ہوا اور بیت المقدس تک یعنی مسجد اقصی تک پہنچنے تک ہوا, یہ پہلا سفر ہے. اس کے بعد دوسرا سفر شروع ہوگا. اس پہلے سفر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑے بڑے عجائبات دکھائے. یہ سفر ہو رہا تھا کہ اب بڑے بڑے عجائبات آپ نے دیکھے. وہ عجائبات ایسے ہیں جن کے اندر امت کے لیے عبرت ہے, اور میرا مقصود بھی یہی کہ سیرت طیبہ سے ہمیں عبرت حاصل کرنا چاہیے. چنانچہ حدیث شریف کے اندر یہ جتنی بھی میں عجائبات بیان کر رہا ہوں قرآن کریم نے اشارتاً بیان کیے ہیں اور حدیث شریف میں تفصیلاً آئے. قرآن کریم کی اس آیت کے اندر بیان کیا گیا ہے اشاروں میں ان تمام عجائبات کو کہ وما جعلنا الرؤیا التی اریناک الا فتنۃ للناس, اس میں بیان کیا گیا. یہاں بہت مختصر ہے کہ ہم نے جو مناظر آپ کو دکھائے ان مناظر کو سن کر یہ کفار جو تھے یہ اور زیادہ ڈھیٹ بن گئے, فتنے میں مبتلا ہو گئے. وہ مناظر یہ تھے جو اب آ رہے ہیں, بڑے بڑے مناظر, بڑے بڑے عجائبات اللہ نے آپ کو دکھائے. چنانچہ حدیث شریف کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب روانہ ہوئے تو دیکھا کہ راستے کے بائیں جانب الٹی جانب ایک بوڑھی عورت کھڑی ہے جس کا شباب بھی ختم ہو چکا ہے اور بڑھاپے میں اس نے قدم رکھ دیا ہے, چہرہ بھی اس کا ایسا ہے کہ جس کو کوئی قبول نہ کرے, لیکن بڑی بناؤ سنگھار والی, بڑی ٹھاٹ باٹ والی, اور وہی چیزیں کہ جو چہرے کو سنوارنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں آج کل اس کے منہ پر موجود ہیں. اس کے پاس سے آپ گزرے تو اس نے اشارہ کیا کہ میرے پاس آ جائیے. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے فوراً عرض کیا کہ آپ اس کے قریب نہ جائیے, کیونکہ یہ دنیا ہے, دنیا کو اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر آپ کی امت کو عبرت دلانے کے لیے اس شکل و صورت میں پیش کیا. حضرت جبرائیل نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول, اس دنیا کی اتنی ہی عمر باقی رہ گئی ہے کہ جتنی اس بڑھیا کی, یعنی دنیا جو ہے عنقریب ختم ہونے والی ہے, اکثر عمر اس کی گزر گئی, شباب بھی اس کا گزر گیا, ادھیڑ پن بھی اس کا گزر گیا, اب تو وہ بڑھاپے میں آ گئی. اب بڑھاپے کی منزل میں داخل ہونے کے بعد آپ اور ہم جانتے ہیں کہ انسان پھر زیادہ دن زندہ نہیں رہتا, بلکہ جب بڑھاپا آ جانا ہی اس کی موت کی خبر ہے کہ اب تو تیار ہو جا. قرآن کریم میں فرمایا گیا کافروں کو خطاب کرتے ہوئے کہ ہم نے تمہیں وہ عمر دی تھی دنیا میں کہ اگر تم عبرت حاصل کرنا چاہتے تو عبرت حاصل کر لیتے, اور تمہیں بڑھاپا بھی دیا تھا. یہ بڑھاپا جو ہے در حقیقت یہ موت کا پیغام ہے, ایک بال سفید ہو جائے بس آدمی کو تیار ہو جانا چاہیے کہ عنقریب وقت آ رہا ہے, بلاوا آنے والا ہے. دو بال سفید ہو جائیں اور زیادہ سفید ہو جائیں تو یہ پیغام موت برابر چلا رہا ہے. اسی طریقے سے پیغام موت جو حدیث شریف میں آیا ہے وہ اولاد کی اولاد ہے, کہ جب آدمی کے بیٹے پوتے اور نواسے وغیرہ ہو جائیں تو یہ پیغام موت ہے. بڑھاپا بھی پیغام موت ہے انسان کے لیے, مرد ہو یا عورت. اور نواسے نواسیاں, پوتے اور پوتیاں, یہ بھی پیغام موت ہے. ایک اور حدیث کے اندر آیا, یہ حدیث جو ہے یہ تفسیر کی حدیث ہے, تفسیر کے اندر یہ روایت آئی ہے کہ ملک الموت جب آتے ہیں تو اس وقت انسان مہلت طلب کرتا ہے, جو گناہگار انسان ہو کہ کچھ مہلت دے دو, ذرا اپنی حالت ٹھیک کر لو. وہ جواب دیتے ہیں کہ مہلت, میں تو مسلسل پیغام بھیجتا رہا اپنے آنے کا, بال تمہارے سفید ہوئے پیغام تھا میرا کہ میں آنے والا ہوں, تمہارے پوتے پوتیاں وغیرہ ہو گئیں یہ میرا پیغام تھا میں آنے والا ہوں, اتنی مہلت میں نے تمہیں دے دی اب کوئی مہلت نہیں ملے گی. اور یہ کہہ کر روح قبض کر لیتے. تو بڑھاپا تو بالکل ایسا ہے حضرت کہ جو جس کے بعد انسان کے لیے کوئی اور زندگی نہیں, اسی کے اندر برابر اضافہ ہوتا رہے گا, بڑھتا رہے گا, کمزوری آتی رہے گی, حتیٰ کہ ایک دن قبر میں چلا جائے گا. اس حال میں اور اس شبی میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا دکھائی, بوڑھی عورت ہے لیکن اس کی چمک دمک, اس کا بناؤ سنگار وہ بھی موجود تھا. بوڑھی عورت اگر بناؤ سنگار کرے اور اپنے غازہ اور پاؤڈر لگائے چہرے پر تو ہمارے یہاں کی خواتین اس پر لعنت بھیجتی اور مرد بھی اس پر لعنت بھیجتے ہیں کہ دیکھو بڑھیا کیا ہو گیا. یہی حال آج ہمارا ہے کہ ہم اس بڑھیا کو, اس بڑھیا کے اوپر جو بالکل عنقریب ختم ہونے والی ہے, فریفتہ ہیں. اور اس کے ظاہری بناؤ سنگھار کو پیش نظر رکھے ہوئے, حالانکہ فرشتے لعنت بھیج رہے ہیں. یہ دھوکہ دینے کے لیے اس نے کیا ہے, یہ ظاہری بناؤ سنگھار دھوکہ دینے کے لیے. ذرا اس کا پاؤڈر منہ سے اتر جائے چہرے پر جھریاں. تو بہرحال اس حال میں آپ کو دکھایا, اور حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کر دیا کہ اس کی طرف نہ دیکھیں کیونکہ یہ دنیا ہے جو عنقریب ختم ہونے والی ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ کی امت اس کی طرف توجہ نہ کرے, اپنے دل میں اس کو جگہ نہ دے, اپنے تمام تر ایمان اور عمل صالح کو اس پر قربان نہ کرے, اپنے قرآن کو, اپنے ایمان کو اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا پر نچھاور نہ کرے. اس طرف اشارہ تھا. آپ لوگ کہیں گے کہ ہم دنیا میں پھر کس طرح ہیں, تو میں اس سلسلے میں یہ عرض کروں گا کہ دنیا میں رہیے, اس میں اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں آپ کو راحت و آرام اور نفع کی عطا فرمائی ہیں استعمال کیجیے, لیکن جائز طریقے سے استعمال کیجیے, مگر اس دنیا کی محبت کو دل میں نہ لائیے, دل میں اس کو جگہ نہ دیجیے. اس لیے کہ مومن کا دل جو ہے وہ صرف اور صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے ہے, دنیا کی محبت کے لیے نہیں. اور جس دل میں دنیا کی محبت آ جاتی ہے وہاں سے اللہ اور رسول کی محبت نکل جاتی ہے. حدیث شریف میں آیا کہ ہم نے تمہیں دنیا کے لیے پیدا نہیں کیا بلکہ دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے, یعنی دنیا سے تم فائدہ حاصل کرتے رہو, اس کی چیزوں کو استعمال کرتے رہو اور جائز طریقے سے استعمال کرتے رہو, لیکن ان کو اس کو مقصود نہ بناؤ, اس کو اپنی زندگی کا اور اپنے ایمان کا مقصود نہ بناؤ. اس کی مثال بے عین ہی ایسی ہے کہ جب تک جہاز پانی کے اوپر رہتا ہے ٹھیک رہتا ہے, چلتا ہے, کام کرتا ہے. پانی کا جہاز اور کشتی جب پانی کے اوپر رہتی ہے تو کام کرتی ہے, چلتی, سبھی کچھ کرتی ہے. لیکن اگر وہ پانی اندر داخل ہو جائے پھر کیا ہوگا؟ ظاہر ہے وہ کشتی ڈوب جائے گی, وہ جہاز ڈوب جائے گا. اسی طریقے سے دنیا ہے کہ اس دنیا میں رہ کر زندگی گزاری ہے لیکن الگ رکھی, دل میں جگہ نہ دیجیے. اور جس دن خدا نہ کرے دل میں آ گئی دنیا, اسی دن مومن کی تباہی, اسی دن وہ ڈوب جائے گا. تو پہلا منظر یہ دکھایا جو عجائبات قدرت میں سے, چنانچہ آپ آگے بڑھ گئے, دیکھا کہ ایک بڈھا ہاتھ میں آسا لیے ہوئے, لبادہ اوڑھے ہوئے, جبہ اور امامہ پہنے ہوئے, وہ بھی سڑک کے بائیں جانب الٹی طرف کھڑا ہے, راستے کے الٹی طرف. اس نے بھی آپ کو آواز دی کہ میری طرف آئیے. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا کہ اس کی طرف دیکھیے بھی نہیں, کیونکہ یہ ابلیس ہے اور ابلیس بلاتا ہے کس چیز کی طرف؟ شیطان کس چیز کی طرف بلاتا ہے آپ بتائیے. اس کو اس حال میں اور اس منظر میں اللہ کے سامنے, اللہ نے آپ کے سامنے پیش کیا, یہ لبادہ اور یہ جبہ اور امامہ جو ہے یہ دھوکہ دینے کے لیے. اور حقیقت اس کی یہ ہے کہ وہ بہت بڑا دھوکے باز ہے, وہ مختلف روپ بدلتا ہے, مختلف بھیس بدلتا ہے انسان کو, اور خصوصاً مومن کو, اور خصوصاً خواتین کو دھوکہ دینے کے لیے. عجیب و غریب روپ بدلتا ہے. اس میں کا ایک روپ آپ کو دکھایا گیا کہ بڑے عابد و زاہد اور بڑے عبادت گزار کا سا روپ بنا کر آ گیا. اس کے ہزاروں روپ ہیں, لاکھوں بھیس بدلتا ہے, اور ایمان والوں کو خصوصاً خواتین کو وہ اپنے جال میں لیتا ہے, دھوکہ دیتا ہے. سب سے زیادہ دھوکہ وہ خواتین کو دیتا ہے, اور وہ اس کے وہ خواتین اس کے دھوکے میں آ جاتی, سیدھی سادی ہوتی, بھولی بھالی ہوتی. اب ظاہر بات ہے کہ وہ بھولی بھالی اس کے دھوکے میں آ جائیں گی. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا گیا اس کی طرف دیکھنے سے, بند کر اسے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا گیا اس کی طرف دیکھنے سے, چنانچہ آپ آگے بڑھ گئے. دل تو چاہ رہا تھا کہ کچھ ابلیس کے روپ, مختلف روپ بیان کروں آپ کے سامنے, لیکن وقت نہیں ہے. آگے کے جو مناظر ہیں جن میں اور زیادہ عبرتیں ہیں وہ رہ جائیں گے. یہ سب معراج کے سفر میں ہے حضرت, اور یہ سب صحیح حدیثوں میں آیا ہے. میں کوئی بات قرآن و حدیث کے علاوہ نہیں کرتا. ابلیس کے بہت سے روپ ہیں, دھوکہ دینے کے لیے اس نے یہ تمام روپ اختیار کیے ہیں. وہ دھوکہ نہیں دیتا ان کو کہ جو اللہ کے مخلص بندے, ان کو نہیں دے سکتا. مخلص بندے کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے مخلص بندے ہیں وہ کہ جو قرآن و حدیث کا علم جانتے ہوں اور اللہ تعالی سے ڈرتے ہوں, وہ ہیں مخلص بندے. ان کو دھوکہ نہیں دے سکتا, اس لیے کہ قرآن کریم میں اور حدیثوں میں اس کے دھوکے کی چیزوں کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ اس طرح دھوکہ دے گا, اس طرح دھوکہ دے گا, اس طرح دھوکہ دے گا. یعنی کبھی اس روپ میں آئے گا, کبھی اس روپ میں آئے گا, کبھی اس روپ میں آئے گا. قرآن و حدیث کا علم رکھنے والے جانتے ہیں, جس روپ میں آتا ہے وہ سمجھ لیتے ہیں, اس لیے اس کے دھوکے میں نہیں آتے. دوسری شرط یہ ہے مخلص کے لیے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والا ہو, دنیا دار نہ ہو, دنیا پرست نہ ہو. اس لیے کہ اگر وہ دنیا پرست ہے تو اگرچہ علم ہے اس کو, وہ اس کے دھوکے میں آ جائے گا. خود اس ابلیس نے جبکہ وہاں سے نکالا جا رہا تھا, یعنی آسمانوں سے اور اللہ کے دربار سے جب نکالا جا رہا تھا, اس وقت اس نے خود کہہ دیا تھا اللہ رب العزت سے, اور اللہ تعالی نے بھی فرما دیا تھا کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان, میرے خاص بندے مخلص بندے جو ہیں اس پر تیرا کوئی بس نہ چلے گا, ان پر تیرا کوئی بس نہ چلے گا. خود فرما دیا تھا, اور خود اس نے کہہ دیا تھا کہ اللہ عبادک منہم المخلصین, جو آپ کے مخلص بندے ہیں وہ, ان پر میرا جادو نہیں چلے گا. تو سب سے بڑا ابلیس کے دھوکے سے بچنے کا ہتھیار یہ ہے کہ قرآن و حدیث کا علم حاصل ہو اور اس کی واردات کے طریقے معلوم ہو, اور ساتھ ہی ساتھ دل میں خوف ہو اللہ تعالیٰ محفوظ رہے گا, وہ ابلیس کے پھندے میں نہیں آئے گا. اور یہ دونوں چیزیں جو میں نے عرض کی ہیں, علم حاصل ہونا قرآن و سنت کا اور اللہ تعالیٰ کی خشیت اور اس کا خوف دل کے اندر آنا, عام طور پر ہمارے بھائی یہ سمجھتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح فرمائے, اور خصوصیت کے ساتھ خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ یہ ہمارا کام کہاں ہے, ہم کہاں قرآن پڑھیں گے, کہاں قرآن کا علم حاصل کریں گے, کہاں ہم اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کریں گے, ہم تو دنیا کے کتے ہیں, یہ کام تو مولوی ملاؤں کا ہے, صوفیوں کا ہے, اولیاء کا ہے, ہمارا یہ کام نہیں. یہ عام ذہن ہے آج, اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ مجھے بتا دیجیے. اس کی وجہ سے ہمارے اکثر بھائی اکثر بہنیں اس طرف توجہ نہیں کرتے, حالانکہ میں آپ کو بتایا دیتا ہوں, اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے اپنی گرفت سے اور اپنے عذاب سے, آخرت کے عذاب سے خصوصیت کہ اس میں گردن پکڑ لی جائے گی کہ تم نے قرآن کیوں نہیں سیکھا, تم نے اللہ کے احکام کیوں نہیں معلوم کی, تم نے اللہ کا خوف دل میں پیدا کیوں نہیں کیا. آخرت میں گردن پکڑ لی جائے گی. اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے, ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا جائے گا. اس لیے کہ تمام جتنی دونوں چیزیں جو میں نے عرض کی ہیں, ہر مومن آ کے اختیار میں, جب چاہے ان کو حاصل کر لیں, جس کے خاص خاص طریقے ہیں. کسی کو شوق ہو تو وہ طریقہ بھی معلوم کرے, اور جب شوق ہی نہ ہو اور اپنی زندگی سے ان چیزوں کو نکال کر باہر پھینک دیا ہو تو طریقہ معلوم کون کرے گا. قرآن کو بھی ہم نے نکال کر پھینک دیا باہر, اللہ کے احکام کو بھی زندگی سے باہر کر دیا, اللہ کے خوف کا تو ہمارے دل کے اندر کوئی کبھی گزر ہی نہیں ہوتا تو فکر کیسے ہو کہ اس کے حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے. اس کے طریقے ہیں, جو حاصل کرنا چاہے, چاہے مرد ہو یا عورت, جس عمر میں حاصل کرنا چاہے, جس حال میں حاصل کرنا چاہے, تھوڑی سی توجہ اور تھوڑی سی محنت سے حاصل ہو جائے. لیکن اس وقت اس کا یہ میرا موضوع نہیں, میرا موضوع تو یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عجائبات دیکھتے ہوئے تشریف لے جا رہے ہیں. دو عجیب باتیں تو میں نے عرض کر دی, تمام تو عرض بھی نہیں کر سکتا کیونکہ لمبا سفر ہے, کہاں مکہ معظمہ اور کہاں بیت المقدس, بہت سے مناظر آپ نے دیکھے. میں صرف ان مناظر کو ذکر کروں گا کہ جن میں ہمارے لیے اور امت کے لیے عبرت موجود ہے. آگے چلے, دیکھا کہ بہت سے لوگ ہیں ان کے ناخن تانبے کے ہیں, تانبے کے بڑے دھاردار دھار والے. اور تانبا زہریلا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں. دیکھا کہ وہ لوگ اپنے ان تانبے کے ناخنوں سے